بسم الله الرحمن الرحيم. دوسری مثال امام علی مقام پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا. تقریباً 170 حضرات کوفہ کے اندر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں حاکم تھے، جج تھے. تو ان مرتد ہونے والے لوگوں کا معاملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر پیش ہوا. اب آپ کو شرعی حکم اصلی معلوم ہے کہ مرتد کو سمجھایا جائے، اسلام کے متعلق اس کے دل دماغ میں جو شکوک شبہات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے، 3 دن کی مہلت دی جائے. اگر وہ تائب ہوتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، فبہ، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا مرتد کو. اب جب ان مرتدین کا معاملہ پیش ہوا تو حضرت جریر ابن عبداللہ، حضرت اشعث ابن قیس، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک درخواست کی. اس درخواست کے اندر یوں کہا، حضرت یہ جو 170 کے قریب افراد مرتد ہو گئے ہیں، ان کے معاملے کے اندر ذرا آپ ایک دوسرا راستہ اپنائیے، اور وہ راستہ یہ اپنائیے، استتیبہم، ان کو کہو نا کہ یہ لوگ توبہ کر لیں. اگر یہ لوگ سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں تو آپ ان کو قتل نہ کرو، معاف کر دو ان کو. ظاہر بات ہے کہ ایک اچھا اور مناسب مشورہ انہوں نے دیا کہ مرتد تائب ہو جاوے تو قتل نہیں کیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات پسند آ گئی، تو آپ نے ان مرتدوں کو یہی بات فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم نے ارتداد کو اختیار کیا تھا، سزا تو یہی ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے، ان تم توبہ کر لو. تو تمام مرتدوں نے توبہ کر لی، تو قتل کا جو آرڈر تھا وہ آپ نے واپس لے لیا، قتل سے باز، قتل نہیں کیا ان کو. لیکن اب ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو یہ توبہ کی ہے، یہ حقیقی اور واقعی توبہ ہے یا یہ کہ صرف دکھلاوے کے لیے توبہ کی ہے؟ یعنی ایسا امکان تھا نا کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے توبہ کی ہو، قتل سے بچ جانے کے لیے توبہ کی ہو، حقیقی توبہ نہ ہو. تو یہ ایک نازک بات تھی کہ انہوں نے حقیقی توبہ کی ہے یا یہ کہ صرف دکھلاوے کے لیے توبہ کی ہے. تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، وَقَفِّلْهُمْ، کہ آپ کسی کو کفیل بنا لیجئے کہ ان لوگوں نے توبہ حقیقی کی ہے، آئندہ مرتد نہیں بنیں گے، آئندہ گمراہی کو اختیار نہیں کریں گے، دین اسلام کے اوپر جم کے رہیں گے، اس پر آپ ان سے کفالہ لے لیجئے. یہ آپ کو طریقہ بتلایا گیا. تو یہ کفالہ، یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط، وَقَفِّلْهُمْ وَفَتَابُوا، ان تمام مرتدین نے توبہ کر لی، وَقَفَلَهُمْ أَشَائِرُهُمْ، ان کے خاندان والوں ہی کو ان کا کفیل بنایا گیا، یعنی خاندان کے لوگوں کو کفیل بنایا کہ تم ہی نگرانی رکھنا کہ یہ مرتد نہ ہو جاوے، گمراہی کے راستے پر نہ جاوے، اس پر تمہاری ذمہ داری ہے، تم ان کی نگرانی اور دیکھ بھال رکھتے رہنا۔ بس امام علی مقام دو اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے حقیقی توبہ کی یا دکھلاوے والی توبہ کی، اس کے لیے یہ ضامن طے کیے گئے، اور یہ کفالہ بن نفس کی ایک شکل ہو گئی کہ ان کے اہل خاندان کو ذمہ دار بنا دیا کہ تم ذرا ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ جی،
وقال حمال اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يزمن۔
ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے۔ اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں بڑی تعجب خیز ہوتی ہیں، اس میں سے ایک تعجب خیز بات یہاں دیکھو کہ یہاں استدلال کے طور پر حضرت حماد ابن سلیمان کوفی رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں، استدلال میں حجت کے طور پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں۔ اسی طرح پیچھے آپ نے کئی مقامات دیکھے، امام علی مقام حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول بطور حجت کے پیش کرتے ہیں، بلکہ ابھی کتاب الاجارہ کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد کا تذکرہ کیا۔ غرض یہ کہ جا بجا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے ایک اقوال کو بطور حجت کے استدلال میں پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہ جانے کیوں امام بخاری کیوں بہت زیادہ ناراض رہتے ہیں، تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور کریں گے تو ابھی قول بعض الناس کہہ کر تذکرہ کریں گے، اور کتاب الحیل میں تو امام صاحب پر بہت سی جگہوں پر نقد بھی کیا ہے، واللہ عالم ایسا کیوں کیا ہے۔ البتہ یہ ہے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرمایا کرتے تھے قول بعض الناس کے اوپر، حضرت کی باتیں تو لطیفے کے انداز میں بڑی ہوا کرتی تھی، کہا کہ بیوی تھوڑی شوہر کا نام لیا کرتی ہے۔ وقال حماد، حضرت حماد ابن سلیمان ابو سلیمان کوفی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیہ، اگر کسی آدمی کی طرف سے کوئی آدمی نفس کا کفیل بن گیا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ضمانت کہتے ہیں، کفالہ بالنفس جو عدالت میں ہوتا ہے اس کو آج کل کی اصطلاح میں ضمانت، کہ یہ ضامن رہ گیا، اس کو کورٹ نے ضمانت دے دی، تو جب کوئی آدمی کسی کی جان کا کفیل بن گیا یعنی ضامن بن کر جیل سے چھوڑا دیا، فمات، پھر یہ ضامن بننے والا انتقال کر گیا، فلا شیء علیہ، تو اس مرنے والے کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یعنی کفالہ ختم، مرا کفالہ ختم، کوئی چیز واجب نہیں، یہی احناف کا بھی قول ہے۔ وقال الحکم، حکم ابن عتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یضمن، اگر کسی کو ضامن، کسی کا ضامن بن کر جیل سے چھڑایا پھر وہ مر گیا تو ضمان آئے گی۔ ضمان کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت کے اندر جو رقم طے پائی تھی وہ رقم دلوائی جائے گی۔ یہ حکم ابن عتیبہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ آج کل کی عدالتوں کو اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں گے تو اگر کوئی مجرم مر جاوے تو کورٹ ضمان نہیں لیتی کفیل سے، کوئی ضمان نہیں مانگتی، ہاں اگر مجرم زندہ ہو اور چھپ گیا ہو تو ضمانت پیش کرنے والے کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ تو نے جو جائیداد جو پراپرٹی ضمانت کے کاغذات کے طور پر رکھی تھی حکومت اس کو ضبط کرتی ہے وغیرہ کاروائی کرتی ہے, لیکن اگر مر جائے مجرم تو پھر اس صورت میں ضامن کی کوئی ذمہ داری باقی رہتی نہیں ہے. آج کل کی عدالت میں بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے. جی تو مر گیا یعنی جو مجرم تھا وہ مر گیا. جی
عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض.
یہ طویل روایت ہے, اس کا ترجمۃ الباب سے ربط اتنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا سکتے ہیں تو بندے کو بھی کفیل بنا سکتے ہیں, بس اتنا ربط ہے ترجمۃ الباب سے. یہاں واقعے میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا, تو اللہ کو کفیل بنا سکتے ہیں تو بندے کو تو بردرج اولا کفیل بنا سکتے ہیں. جی
انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسرقه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا فقال فاتني من كفيلي قال كفى بالله وكيلا قال صدقت فدفعها اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا, یہ وسعت ظرفی ہے, قرآن کے اندر بھی وسعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں بھی وسعت ہے کہ پچھلی امت کے واقعات بھی بطور عبرت بطور دلیل کے ذکر کیے جاتے ہیں. یہ ہماری مذہب کی خوبی ہے. انہو ذکر رجلا من بنی اسرائیل, کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. اب بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بنو اسرائیل کا یہ شخص نجاشی ہے, بعض ترک کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے کہ وہ نجاشی ہے, لیکن جس روایتوں کے اندر نجاشی نام کا تذکرہ آیا ہے اس تذکرے کے اندر سند میں ایک راوی مجہول ہے, اور اگر مان بھی لیا جاوے کہ نجاشی ہے تو اس صورت کے اندر مذہبی انتصاب مراد ہوگا کہ بنو اسرائیل نجاشی یعنی بنو اسرائیل جس مذہب پر تھے نجاشی بادشاہ بھی اسی مذہب کے اوپر تھے, تو یہ نجاشی شخصیت کے بجائے مذہبی انتصاب مراد لیا جائے. جبکہ علامہ عینی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ نجاشی نام والی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اس لیے یہاں قرض دینے والا نجاشی نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے خاندان بنی اسرائیل کا. سأل بعد بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بنو اسرائیل کے کسی شخص سے سوال کیا, ان یسلفہ الف دینارین, کہ اس کو ایک ہزار دینار کا قرض دے وے. معلوم ہوا کہ قدیم زمانے سے اس طرح قرض دینے لینے کا رواج چلتا رہتا ہے. تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہا, بھائی مجھے ایک ہزار دینار قرض دو. فقال ائتنی بالشہداء, بھائی قرض دینے تو تیار ہو لیکن گواہ لے آؤ, میں ان کو قرض کے اوپر گواہ بنا لوں. تو یہ اس نے احتیاطی پہلو اختیار کیا, اور یہی مناسب بھی ہے کہ ایک ہزار دینار جیسی اونچی رقم قرض دے وے تو کسی کو گواہ بنانا چاہیے. تو قرض دینے والے نے کہا کہ بھائی گواہ لے آؤ. فقال, تو جو قرض چاہنے والا تھا اس نے کہا, کفا باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ میرے قرض میں گواہ بننے کے لیے کافی ہے. یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, اللہ سے بڑی کس کی گواہی. یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, ایک انسان معاشرے کے اندر بڑی کمزور پوزیشن کا ہوتا ہے, لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی وقار اور مرتبہ نہیں ہوتا. وہ اگر کسی کو کہے کہ بھائی میرے معاملے میں تم گواہ بنو, تو کوئی ان کے معاملے میں گواہ بنتا نہیں ہے. حالانکہ وہ آدمی دیندار ہے, دیانتدار ہے, لیکن غریب ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے معاملے میں گواہ بننے تیار نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کہا, اللہ تعالی گواہ بننے کے لیے کافی ہے. قال فاتنی بالکفیلی, پھر اس قرض دینے والے نے کہا, چل بھائی کفیل لے آ جا, کہ اگر تیرا جو قرضہ ہے 1000 دینار کا, تجھ سے بھی مانگ سکوں اور اس سے بھی میں مانگ سکوں, کوئی کفیل لے آؤ. تو اس قرض خواہ نے کہا, کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ میرے کفیل بننے کے لیے کافی ہے. بس یہی ترجمۃ الباب سے ربط ہے. قال صدقتا, قرض دینے والے نے کہا کہ تو نے سچ بات کہی کہ اللہ کو تو نے گواہ اور اللہ کو تو نے کفیل بنایا. فدفعہا الیہ الى اجل مسمى, تو اس نے وہ جو مطلوبہ 1000 دینار کا قرض تھا, وہ قرض خواہ کو رقم دے دی. 1000 دینار مطلوبہ رقم قرض خواہ کو دے دی, ایک مقررہ مدت تک. یہ تو قرآن کا بتلایا ہوا قانون ہے. معلومہ کہ سابقہ شریعت میں بھی یہی قانون تھا کہ کوئی قرض دو تو مدت مقرر کر کے دو, تاکہ آپس کے اندر جھگڑا اور اختلاف نہ پیدا ہوئے. تو مدت مقرر کی. فخرج فی البحر, مقروض نے پیسے لیے اور سمندری سفر میں نکل گیا. یعنی کہیں سفر میں دور چلا گیا, سمندری سفر میں گیا. فقضا حاجته, اس نے سفر میں اپنا کام پورا کر لیا. سفر میں گیا جس کام کے لیے, وہ کام اس نے مکمل کر لیا. اب اس کو واپس آنا تھا. کہاں واپس آنا تھا؟ جہاں سے قرض لیا تھا وہاں واپس پہنچنا تھا. اس لیے کہ وہ قرض کی تاریخیں بالکل قریب آ رہی تھی, جو وقت مقرر کیا تھا وہ بالکل نزدیک آ رہا تھا. اس لیے اس نے سوچا کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں جس نے مجھے قرض دیا تھا اس کے یہاں, چونکہ قرض لوٹانا ہے. ثم التمس مرکبا یرکبوها, اس نے کوئی سواری تلاش کی, کشتی تلاش کی سوار ہونے کے لیے. کیوں سوار ہونا تھا؟ یقدم علیہ للاجل الذی اجلہ, تاکہ پہنچ جاوے اس مقررہ مدت کے اوپر جو مدت اس نے طے کر کے رکھی تھی. یعنی قرض چکانے کی جو مدت طے کر کے رکھی تھی, اس مدت کے اوپر وہ پہنچ جاوے. کشتی تلاش کی. فلم یجد مرکبا, لیکن اس کو کوئی سواری نہیں ملی. قرض خواہ کے پاس قرض چکانے کے لیے پہنچنا ہے مقررہ تاریخ کے اوپر, کوئی سواری اس کو نہیں ملی. اب بیچارہ کیا کرتا؟ دیکھیے, اس روایت سے ایک اہم ثبوت یہ ہوا کہ تجارت کے لیے قرض لینا قدیم زمانے سے رواج ہے. جیسے ذاتی کام کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں, تجارت کے لیے بھی لوگ قرض لیتے ہیں. اس واقعے میں یہ قرض لے کر سمندری سفر پر نکل گیا, کاروبار کے لیے نکل گیا. معلومات دونوں طرح کے قرض کی گنجائش ہے. آپ اپنے ذاتی کام ضروریات کے لیے بھی قرض لے سکتے ہو, اور کوئی حلال تجارت بزنس کرنا ہو اس کے لیے بھی قرض لے سکتے ہو. اب اس کو مقررہ مدت پر پہنچنا تھا, سواری نہیں مل رہی ہے تو کیا کرے؟ فَأَخَذَ خَشَبَةً, اس نے ایک لکڑا لیا لمبا, فَنَقَرَهَا, اور اندر سے اس کو کھرید دیا, لکڑے کو اندر سے کھرید دیا اور اندر سے سب مادہ نکال کر کے اندر سے کھوکھلا کر ڈالا. جیسے کہ لکڑے کی چیزیں ہوتی ہے, اوپر لکڑا اندر سے کھوکھلا, اس طریقے سے اس نے محنت کر کے ایک لکڑے کو ایسا تیار کیا. فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ, لکڑے کے اندر ہزار دینار رکھ دیے. ہزار دینار رکھنے کے بعد وَصَحِیفَةً, ایک مضمون خط کا لکھا اپنے قرض خواہ کے نام کے اوپر. جو بھی قرض خواہ تھا اس کا جو نام تھا اس کے نام پر ایک تحریر لکھی. بھائی وہ مدت مقررہ آ چکی قرض چکانے کی, لیکن میں آپ تک پہنچ سکوں ایسی کوئی سواری نہیں مل رہی ہے, اس لیے یہ تیرے ایک ہزار دینار قرض اور یہ خط رکھ کر کے لکڑی میں پیک کر کے تیری طرف روانہ کر رہا ہوں. دیکھو جن کو چکانے کا فکر ہوتا ہے نا, وہ کسی طرح بھی چکانے کی فکر کرتے ہیں, اور جن کو چکانا نہیں ہوتا ہے, مثلا یوں طے کیا کہ بھائی 15 جنوری کو میں قرضہ چکا دوں گا, اب جو 15 جنوری جمعہ کو پڑتی ہے تو 3 دن مہلت اور مل جائے گی. ارے آج تو جمعہ ہے نہ شنی روی بینک بند ہوگی, اب تو جو معاملہ ہوگا سوموار پر جائے گا, سیدھے 3 دن بڑھا دیے. جس کو ٹال مٹول کرنا ہو ایسا ہے, اب پیر آئے گا تو پیر کو بینک میں ہے نا لائن بہت تھی, اس لیے کہ وہ 2 دن بند رہتی ہے تو کام بہت رہتے تھے, کلیئرنس نہیں ہوا, بہت لائن تھی بینک کے اوپر, اس لیے آج چیک پاس نہیں ہوا. پھر منگل آیا تو کیا اب منگل میں اب 1-2 دن رک جاؤ نا, اب ذرا میں پہنچا دوں گا پیسے, تو پھر 1-2 دن رک جاؤ, یعنی پھر جمعرات جمعہ گئے, پھر شنی روی آ گئے. تو جن کو چکانا نہیں ہوتا ہے ان کو بہانے ہزار ملتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ بینک کا جو ہے سرور ڈاؤن ہے اور چیک کلیئر ہی نہیں ہو رہے, کبھی یہ ہے کہ وہ ہے کہ میں بیمار ہوں نے, ابا ہاسپٹل میں ہیں نے, ابھی مجھ سے اواو ایسا نہیں ہے. تو نہیں دینے والوں کے بہانے ہزار ہوتے, اور دینے والے کا حال دیکھو. ثم زجج موضعها, زجج کے معنی کیا؟ دیکھو پیک کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, جیسے کاغذ کا لفافہ اس کو تم گون سے چپکاؤ یا سلور ٹیپ لگا دو, یہ لوہے کے اسٹیل کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا اس کو پیک کرنے کا ایک جھارن ہوتا ہے. یعنی پہلے اس کا دیسی آلہ ہوتا تھا ایسے لمبا لوہے کا سلیا اور اس کے آگے ایک مرغے کی چونچ جیسا, پھر اس کو اسٹو پر گرم کرتے تھے, پھر جھارن کی وہ لکڑی اسٹیل کی آتی تھی وہ گرم کر کے اسٹیل کے ڈبے کے ڈھکنوں کو ایسا پیک کیا جاتا تھا کہ اندر پانی بھرو تو بھی ایک قطرہ باہر نہیں نکلے, الٹا رکھو تو, اس کو جھارن کرنا کہتے تھے. ہمارے یہاں بازار میں جو جمعہ مسجد کا اس طرف کا دروازہ ہے اس کے باہر جو دکان ہے وہ سب اس کی تھی, وہ جھارن والوں کی دکان ہے, اس کے اوپر وہ ڈبے کو جھارن کر کے پیکنگ کرتے تھے, وہ ہے زد جج کے معنی. دوسری ایک پیکنگ کی شکل ہوتی تھی لاکھ, ایک مادہ ہوتا ہے اس کی جو ہے جیسے کہ یہ کیڈبری وغیرہ ہوتی ہے ایسے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں, لاکھ کو آگ کے اوپر گرم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کپڑے کی چیز دوسرے کور وغیرہ پیکنگ ہوتا ہے اور وہ زوردار پیکنگ ہوتا ہے, اس کو بھی زد جج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ثم زد جج موضعها, پھر اس جہاں سے کھوکھلا کیا تھا لکڑی کو اس جگہ کو پیک کر دیا, یعنی اندر ہزار دینار رکھے, لیٹر رکھا اور جہاں سے سوراخ بنتا تھا اس کو اچھی طریقے سے پیک کر دیا. ثم اتى بها الى البحر, پھر اس لکڑی کو لے کر سمندر پر حاضر ہوا. دیکھیے فقال, اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اللہم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا الف دینار، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فلانے آدمی سے 1000 دینار قرض لیا تھا، فسألنی کفیلا اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، فقلتو میں نے جواب میں کہا تھا کفا باللہ کفیلا اللہ کافی ہے گواہ کفیل بننے کے لیے، فردی ابھی کا اللہ آپ کے نام کا کفالہ سن کر کے وہ راضی ہو گیا تھا، یعنی میری کیا حیثیت کہ مجھ پر وہ بھروسہ کرے، وہ تو میں نے اللہ آپ کی ذات کو کفیل بنایا نا اس لیے وہ راضی ہوا تھا، وسألنی شہیدا اور اس نے مجھ سے گواہ کا مطالبہ کیا تھا، فقلت کفا باللہ شہیدا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے، فرادی ابھی کا آپ کے نام کی گواہی کے اوپر وہ خوش ہو گیا تھا، یعنی اللہ آپ کو گواہ بنایا نے تو وہ راضی ہو گیا تھا. جی
أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجد موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك فسألني شهيدا فقلت كفى بالله
فسألني كيف سألني شلون
فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه
وكأنه لقى وإني جهدت أن أجد مركبا اللہ میں نے بہت محنت کی کہ کوئی کشتی سواری مجھے مل جاوے اور اس قرض دینے والے تک میں مقررہ تاریخ پر پہنچ جاؤں، میں نے بہت کوشش کی ہے میرے اللہ لیکن سواری نہیں ملی مجھے، اب اسو الیہ الذی لہ فلم اقدر اس کی طرف میں بھیجوں جو اس کو چکانا ہے لیکن مجھے اس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت کے باوجود کوئی سواری مجھے حاصل نہیں ہو سکی، اب آخر میں میں کیا کرتا ہوں، وَإِنِّي أَسْتَوْدَعْتُكَهَا اے اللہ میں اس کو آپ ہی کو امانت حوالے کرتا ہوں، یعنی 1000 دینار جو معین تاریخ کے اوپر پہنچانا ہے اے اللہ میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے نام پر اس نے کفالہ قبول کیا تھا، شہادت قبول کی تھی، آپ ہی کو میں 1000 درہم حوالے کرتا ہوں، دینار حوالے کرتا ہوں، فرما بها فی البحری پھر وہ لکڑا اس نے سمندر میں ڈال دیا، حتی ولجت فیہ یہاں تک کہ وہ لکڑا سمندر میں گھس گیا، یعنی سمندر میں چلنے لگا وسط سمندر کے اندر، ثم انصرف پھر وہ اطمینان سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا کہ چلو 1000 دینار لیٹر لکڑی میں رکھ کر کے روانہ کر دیا، اب اپنے گھر چلو، اللہ کو سونپ دیا، اللہ کو حوالے کر دیا، آپ ٹینشن نہیں، چلو گھر،
من صرف وهو في ذلك يلتمس مرقبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مرقبا جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قتل
پھر کیا ہوا اس کے باوجود بھی وهو في ذلك اس کے باوجود بھی وہ سواری تلاش کرنے میں لگا رہا، سبحان اللہ کیسا فکر مند آدمی، یعنی لکڑی میں پیسے اور خط لکھ کے روانہ کر دیا، اطمینان سے سونی گیا گھر جا کر کے، پھر بھی فکر میں بھائی سواری مل جائے، سواری مل جائے، میں پہنچ جاؤں کسی طرح پہنچ جاؤں، یخرج الی بلدہ کہ سواری میں بیٹھ کر کے اس کے شہر کی طرف میں پہنچ جاؤں، قرض خواہ کے شہر کی طرف پہنچ جاؤں، فخرج الرجل الذی کان اسلفہ ادھر تو یہ ہوا کہ مقروض نے قرض اور خط لکڑی میں پیک کر کے روانہ کر دیا اور پھر بھی کشتی کی تلاش جاری رکھی. دوسری طرف کیا ہوا, قرض خواہ کو معلوم تھا کہ میں نے جس کو قرض دیا ہے وہ اچھا بھلا آدمی ہے, اس نے اللہ کو گواہ بنایا ہے, اللہ کو کفیل بنایا ہے, اس لیے وہ وعدے مقررہ پر ضرور آئے گا, قرضہ چکانے کے لیے آ ہی جائے گا, وہ کھا جاوے ایسا آدمی نہیں ہے, وہ آئے گا. اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ جس دن وقت طے تھا قرض چکانے کا, اس دن یہ قرض خواہ سمندر کے کنارے پر آیا کہ چلو دیکھوں اس طرف سے کوئی کشتی آتی ہو جس میں میرا مقروض آ جاوے اور کشتی سے اترے اور میرا قرضہ مجھے چکا دے وے. اس لیے وہ مقروض کے انتظار میں سمندر کے کنارے کے اوپر نکلا. پس نکلا وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا, دیکھنے لگا کہ شاید کہ کوئی سواری کشتی آ جاوے اس کا مال لے کر کے, لیکن وہ آدمی تو کوئی نظر نہیں آیا. لیکن اچانک اس نے ایک لکڑی کو دیکھا کہ دریا کے اندر تیر کے جا رہی ہے, چلو نکال لو, آئے ہیں کنارے پر تو خالی ہاتھ نہ جاوے, مقروض تو نہیں آیا, لکڑی ہی گھر لے کر کے جاوے, کم سے کم آج گھر میں چولہا جلانے کے لیے تو یہ لکڑی کام آ جائے گی. اس لیے اس نے وہ لکڑی کھینچ لی. فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا جاء بماله, تو اچانک وہ لکڑی دیکھی جس میں وہ مال تھا, اس کو نہیں معلوم کہ اندر پیسے ہیں, اس نے تو وہ لکڑی لے لی جلانے کی نیت سے, حتبن یعنی گھر لے جا کر کے جلاوے, چولہا جلاوے. فلما نشا رہا, اب موٹا لکڑا چولہے میں جلتا نہیں ہے, اس کے جو ہے ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں, چیرنا پڑتا ہے, پیس پاڑنے پڑتے ہیں تو وہ جلتے ہیں. تو اس نے اس کو چیرا تو وجد المال والصحیفہ, تو اندر تو اس کے 1000 دینار بھی نکلے اور خط بھی نکلا. دیکھیے کیسا اللہ تعالی کا نظام, جو آدمی حق ادا کرنا چاہتا ہے اللہ حق ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں, اس کی یہ بیین مثال ہے. وہ مقررہ تاریخ کے اوپر قرضہ ادا کرنا چاہتا تھا, اللہ نے کیسی مدد فرمائی کہ لکڑی کے ذریعے سے پہنچا دیا قرض خواہ کو. کیسا اللہ کا نظام. ادھر تو یہ ہو گیا, اب دیکھیے قرض خواہ کو قرض پہنچ گیا, مقررہ تاریخ پر پہنچ گیا, یہ پیسے اسی قرض خواہ کے ہیں, اس کے ثبوت کی تحریر بھی مل گئی, سب ہو گیا کلیئر. لیکن وہ مقروض دیکھو کیسا عجیب آدمی ہے. ثم قدم الذي كان اسلفه, سبحان اللہ, وہ جو فکر میں تھا کہ کوئی سواری ملے سواری ملے سواری ملے, تو اس کو سواری مل گئی اور سواری میں سوار ہو کر کے قرض خواہ کے یہاں وہ پہنچ ہی گیا. فاتا بالالف بالالف دینار, اور وہ 1000 دینار لے کر کے آ گیا, دوسرے 1000. دیکھیے اس کا احتیاط دیکھو, یعنی وہ لکڑی میں پیسے روا نہ کرنے کے بعد بھی کوشش میں لگا رہا, مجبوری کے درجے میں اپنا ذمہ فارغ کر دینے کے لیے بانس میں لکڑی میں رکھ کر پیسے بھیج دیے تھے, لیکن اس نے یہ سوچا کہ میرا ذمہ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ یقین مجھے نہ ہو جائے, کہ دائن کو جو ہے وہ مل گیا اس کا یقین نہ ہو جائے. اس لیے وہ خود فکر میں رہا اور جب کشتی سواری ملی تب آیا اور دوسرے 1000 دینار بھی لے کر کے آیا. کیسا اچھا آدمی ہوگا دیکھو. تو فاتا بالالف دینار, اور آ کر کے کہنے لگا قرض خواہ کو, عذر معذرت کے انداز میں کہنے لگا, چونکہ مقررہ تاریخ سے کچھ تاخیر ہو گئی، اگرچہ مقررہ تاریخ کے اوپر لکڑا پہنچ گیا تھا، اس میں پیسے اور خط بھی تھا، لیکن پھر بھی یہ مقروض عذر معذرت کے انداز میں کہنے لگا، واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکب لآتی کا بمالکا، اللہ کی قسم میں برابر کوشش میں لگا رہا سواری کی تلاش میں تاکہ تیرے پاس لا کر تیرا مال پیش کر دو، تجھے تیرا مال وقت مقررہ پر پیش کرنے کے لیے میں برابر کشتی کی تلاش میں لگا رہا، فما وجدت مرکبا قبل الذی اتیت فیہ، میں نے کشتی نہیں پائی اس سے پہلے جس دن میں کوئی جس دن میں میں آیا جس دن میں میں حاضر ہوا یا جس سواری میں آیا اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی، یعنی میں کب سے کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن جس سواری میں آیا اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی، اس لیے ذرا آنے میں ڈیلے ہو گیا، بس آ کر کے وہ جو ہے پوری رقم دوبارہ پیش کرتا ہے، لیجئے میری رقم۔ دیکھو یہاں ایک عجیب بات سوچو، دوسرے طرق سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آ کر کے وہ لکڑے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ میں نے میرے پیسے لکڑے میں رکھ کر کے اس طرح پیک کر کے روانہ کر دیے تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہم تم ہوتے تو چچوڑے بن کے کیا کرتے، دیکھ لی نا فقیر کی کرامت، دیکھی تجھے لکڑا پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا، اس میں پیسے نے خط مل گیا کہ نہیں مل گیا، تذکرہ تک نہیں کیا، اور نئے 1000 دینار پیش کیے، لیجئے یہ آپ کا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو قرض لیا تھا وہ۔ جی
ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مرقب لآتيك بمالك فما وجدت مرقبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي شيئا قال أخبرك أني لم أجد مرقبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا۔
اب یہ کہتا ہے قرض خواہ، کیا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی، کچھ بھیجا تھا میری طرف قرض کی رقم؟ تو اب یہ پھر بھی صراحتن نہیں کہہ رہا، دیکھو کتنا مخلص آدمی ہوگا، صراحتن پھر بھی نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ اخبیرو کا، ارے بھائی میں تجھے کیا خبر دے رہا ہوں، انی لم اجد مرکبن قبل الذی جئت بھی، مجھے تو کوئی کشتی نہیں ملی، سواری نہیں ملی جس میں آیا اس سے پہلے حاضر ہونے کے لیے، یعنی ابھی میں جو دیر سے آیا تو اس سے پہلے وقت کے اوپر مجھے کوئی کشتی مل نہیں سکی، اسی لیے میں تاخیر سے قرض لے کر کے پہنچ رہا ہوں۔ دیکھو پھر بھی وہ بات چھپا رہا ہے، وہ 1000 دینار والے، یہ نہیں کہ جب اس نے سوال کیا سامنے سے کہ بھائی تو نے 1000 دینار بھیجے تھے کسی چیز میں، تب بھی نہیں بتلا رہے، بات کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ قال فإن الله قد عدى عنك الذي بعثت في الخشبة، کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا، پہنچا دیا تیری اس رقم کو جو تو نے لکڑی میں رکھ کر کے میرے تک پہنچائی تھی، فن شریف واپس جا، یہ 1000 دینار لے کر، یہ جو دوسرے لایا نا 1000 واپس لے جا، راشدن خوشحال رہنا، جا خوش رہنا خوشحال رہنا، تیرے 1000 دینار مجھے پہنچ گئے تھے۔ انسان اپنی وسعت کے مطابق فریضہ انجام دے وے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ دیکھو اس نے وعدہ مقررہ کے اوپر پیسے پہنچانے کے لیے کشتی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، کنارے تک وہ آ گیا اور اخیر میں کوئی ذریعہ نہیں ملا تو لکڑی کو ریت کر کے بھی بھیج دیا۔ آدمی اپنے ذمے حقوق اور فریضے ہو اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے، دعا بھی جاری رہے اور سعی بھی جاری رہے، تو نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس واقعے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیون کی تعریف کے انداز میں ذکر فرمایا. واقعہ تو ہے پچھلی امت کا, لیکن مدیون کی مدح اور تعریف کے انداز میں حضور نے ذکر فرمایا, یہ حجت بن گیا ہمارے واسطے. اور اہم بات یہ کہ حضور نے ذمہ داری کا احساس دلایا کہ مقروض اپنی ذمہ داری کو سمجھے, جس ٹائم پر قرضہ ادا کرنے کا وعدہ کیا ہو اس ٹائم پر قرضہ ادا کر دے, اور ادا نہ کر سکے تو حقیقی عذر پیش کر کے مزید مہلت لے لے. ذمہ داری کا احساس بھی حضور نے دلوایا. اور اللہ کے نام کا لحاظ رکھنا چاہیے, یہ بھی حضور نے بتلا دیا. کوئی اللہ کے نام سے کہے تو مان لینا چاہیے. دیکھیے, یہاں اللہ کو کفیل بنایا, اللہ کو گواہ بنایا, تو وہ 1000 دینار دینے کے لیے راضی اور خوش ہو گیا. اللہ کے نام کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور اپنی استطاعت کے مطابق صحیح کرتے رہنا چاہیے. اور یہ آدمی کتنا اچھا آدمی تھا کہ بانس میں پیسے اور خط روانہ کرنے کے باوجود بھی مسلسل کوشش میں لگا رہا کہ میں کسی طرح کشتی مل جاوے تو قرض خواہ کے پاس پہنچ جاؤں, اور جا کر معاملے کو چھپانے کی کوشش کی. وہ جو بانس یا لکڑی میں رکھ کر پیسے بھیجے تھے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا, چھپانے کی کوشش کی, بلکہ مزید دوسری 1000 رقم لے کر کے پہنچ گیا کہ جب تک مجھے اطمینان نہ ہوئے وہاں تک میں جو ہے دوسری رقم کا بھی نظام بنا لیتا ہوں. جی,
باب قول اللہ والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم.
ترجمۃ الباب میں امام نے آیت ذکر فرمائی, والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. ہماری قرآت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں عقدت پڑھتے ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا وہ سمجھو. کفالہ بالمال ہو, کفالہ بالنفس ہو, یہ عقد تبرک ہے, یہ نفلی معاملہ ہے, یہ فرض لازم واجب معاملہ نہیں ہے. یعنی تم زندگی بھر کسی کے کفیل نہ بنو تو ابھی مغفرت میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, اللہ کی یہاں مغفرت تو ہو ہی جائے گی. یہ تبرو اور تطوع کا معاملہ ہے. آپ کو کسی کا کفیل بننا ہو تو بنو, نہ بننا ہو تو مت بنو. کوئی آپ کو زبردستی نہیں کہ کفیل بنو, لیکن بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں کفیل بننے کے. جو بھی معاملہ ہو کوئی بات نہیں, بنداس دے دو نہیں, میں بیٹھا ہوں, بیٹھے ہی رہتے ہیں وہ, بیٹھا ہر جگہ آپ کو ایسے لگ, میں بیٹھا ہوں غلط معاملہ دوں. تو والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. ایک دوسری بات سمجھو, عقدت زمانے جاہلیت کے ایک معاملے کی طرف اشارہ کر کے امام استدلال کرنا چاہتے ہیں. زمانے جاہلیت کے اندر ایک عجیب معاملہ تھا لوگوں کے درمیان میں, وہ معاملہ کیا تھا, اس کا عنوان رکھتے تھے مولا الموالات. اور جاہلیت کا مولا الموالات یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے اس کے کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی وارث نہیں. اب وہ سوچے کہ بھائی میں اکیلا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو جائے, کون میرے لیے کھڑا رہے گا عدالت میں, کون ساتھ دے گا, کوئی بات ہو گئی کون میری طرف سے دیت چکائے گا, کون میری طرف سے جو ہے کفیل بنے گا. ایسی کسی کو فکر لائق ہو تو وہ کسی کے ساتھ مولا الموالات کر لیتا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں تو میرا وارث، میں تیرا وارث تو میرا وارث. جانبین سے جنایت کی دیت کا عہد ہوتا تھا کہ تجھ سے کوئی جنایت ہوئے تو دیت میں دوں گا، مجھ سے کوئی دی جنایت ہوئے دیت تو دے دینا. اس طرح جانبین سے عہد ہوتا تھا دیت چکانے میں. وراثت میں بھی عہد ہوتا تھا کہ اگر تو مر جائے تو تیری میراث میں مجھے بھی ملے، اور میں مر جاؤں تو میری میراث میں تجھے ملے. وراثت میں بھی جانبین سے معاملہ ہوا کرتا تھا. اور یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کچھ مل گیا تو اب یہ جنایت کی ادائیگی لازم ہو جاتی تھی. اس طرح کا معاملہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا ہوتا تھا، جس کو مولا الموالات سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اپنایا شروع ہجرت کے زمانے کے اندر، چونکہ جو حضرات مہاجرین مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے تو ان کے تمام رشتہ دار کافر، اب یہ اکیلے ایمان لائے اور مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو حضور نے مدینہ کے انصار میں سے کسی کے ساتھ ان کا معاملہ کرا دیا، جس کو ہم مواخات کہتے ہیں. یہی جو مولا الموالات جاہلیت میں تھی اس کی ایک جدید شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے عنوان سے کرائی کہ آنے والے ایک مہاجری کو کسی انصاری کے ساتھ حضور جوڑ دیا کرتے تھے تاکہ یہ ان کی مدد کرے، یہ ان کی مدد کرے، اور ایک دوسرے کے ذریعے سے دونوں کا کام چلتا رہے. بس امام علی مقام جو ہے اس کو اس مسئلے کے اس بات کے اندر لائے کہ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا اور اسلام کے اندر بھی. یہ مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی، یہ بھی کفالے کی ایک شکل ہے کہ یہ اس کی جنایت کا کفیل بن جائے، دیت کا کفیل بن جائے، میراث کا حق ملے. اس کو ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام یہ عنوان لائے ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے آپس کے اندر معاملہ کر لیا تو ان کو ان کا حصہ چکا دو. جی.
وبه قال حدثنا الصمت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة.
بس اب دیکھیے آیت کے ایک ایک جز کی امام علی مقام مستند تفسیر کر رہے ہیں. پہلے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، موالیہ کا معنی ورثہ، نسبی، نسبی ورثہ، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے نسبی ورثہ مقرر فرما دیے ہیں. اللہ کی طرف سے مقرر ہے کسی آدمی کے انتقال کے اوپر کون کون سے اس کے نسبی اور خاندانی ورثہ ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. والذین عقدت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ جن سے تم آپس کے اندر معاملہ معاہدہ کر لو اور آپس میں ایک دوسرے کے موالی بن جاؤ، مولا الموالات، دوست بن جاؤ. جی.
قال ورثة والذين عاقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت.
ہاں کہتے ہیں کہ جب مہاجر مدینۃ المنورہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، چونکہ سب کا ایک ساتھ ہجرت کرنا تو ناممکن تھا، موقع بموقع حضرات صحابہ ہجرت کرتے رہتے تھے، اب جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے ساتھ آپس میں مواخات کرا دی، یعنی وہی مولا الموالات جاہلیت والی، حضور نے ایک نئے عمدہ انداز میں اخوت اسلامی، اخوت بالحجرت والنصرت کے طور پر مواخات کرا دی. اب اس مواخات کی برکت سے انصاری مہاجر کے وارث بنتے تھے، اور دوسرا ترجمہ مہاجر انصاری کے وارث بنتے تھے، لیکن صحیح ہے کہ انصاری مہاجر کے وارث بنتے تھے رشتے داروں کے علاوہ، اس لیے کہ رشتے دار تو سب مکہ میں، یہ تو اکیلے ہجرت کر کے آ گیا، وہ بھی بے ایمان، لہذا اختلاف دار بھی اختلاف دین بھی، اسی لیے اگر یہ کسی مہاجری کا انتقال ہو جاوے تو میراث انصاری پائیں گے، انصاری کو ملے گا حصہ. للاخوت التي آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس مواخات کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اندر کروا دی تھی، یہ سلسلہ رہا. پھر کیا ہوا؟ مہاجرین بھائیوں کے نسبی ورثا آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے، ایمان لانے لگے، تو گویا وہ مہاجرین اب بغیر رشتے دار کے نہیں رہے، اب نسبی رشتے دار والے ہو گئے، کہ نسبی رشتے دار جو پہلے سے تھے وہ بھی ایمان لائے، ہجرت کی، وہ بھی مدینہ آ گئے، تو ان کا بھی خاندان یہاں دھیمے دھیمے اکٹھا اور جمع ہونے لگا. تو جب ان کے نسبی ورثا جمع ہونے لگے تو جس کے ساتھ عقد موالات عقد مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا ان کو سدس ملنے لگا، چھٹا حصہ. یہ قانون نازل ہوا کہ جو انصاری مہاجر کے مواخات کا تعلق رکھتے ہیں، مولا الموالات کا تعلق رکھتے ہیں، اگر اس مہاجری کا انتقال ہو جائے تو انصاری کو سدس ملے گا. یہ سدس والا حکم کب آیا؟ جب اس مہاجری کے رشتے دار نسبی ورثا ایمان لا کر کے جمع ہونے لگے، تب. یہ دوسرا مرحلہ آیا، یاد رکھنا. پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ کہ جب ان مہاجرین کا کوئی نسبی رشتے دار مدینہ میں نہیں تھا اور مہاجری کا انتقال ہوتا تو اس کی میراث انصاری کو مل جاتی، وہی اخوت ایمانی ہجرت بن نصرہ کے طور پر. پھر یہ دور آیا کہ اس مہاجری کے قریبی رشتے دار نسبی ورثا ایمان لا کر مدینہ آنے لگے تو اب ان کا حصہ ہو گیا سدس. سدس کن کا حصہ ہوا؟ انصاری کا، جن کے ساتھ حضور نے مواخات کرائی ان کا. اس کے بعد سورہ انفال کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں انصاری کا، یعنی جن کے ساتھ مواخات کرا دی گئی تھی ان کا سدس تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. اب سدس بھی منسوخ. اب کیا ہوا؟ کہ کل کی کل میراث نسبی ورثا کو ملے گی. البتہ یہ مہاجری اپنے اس انصاری بھائی کے لیے زندگی میں ہیبہ کرنا چاہے یا اس کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، باقی وہ جو اس کو سدس ملتا تھا یا پہلے کل ملتا تھا وہ سب منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا. للاخوت التي آخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس اخوت کی بنیاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اندر کروائی تھی. فلما نزلت، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، ولکل جعلنا موالی مما ترکل والدانی ول اقربون. تو اس نے آ کر کے وہ سوتس بھی منسوخ کر ڈالا. ثم قال والذین عقدت ایمانکم, جن سے تم نے مدد کا نصرت کا آپس میں معاملہ کیا ہے ان کو ان کا حصہ دے دو. فآتوہم نصیبہم, نصیبہم کی تفسیر راج قول کے مطابق سوتس, یعنی ان کو سوتس ملنے لگا. پھر وہ سوتس بھی اخیر میں منسوخ ہو گیا تھا. یہاں امام کیا تفصیل لائے, الا النصر والرفادت والنصیحت, مگر یہ کہ نصرت مدد اور خیر خواہی اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور بھلائی کا سلوک کرنا, یعنی یہ چیز باقی رہی کہ بھائی میراث کا حق تو ختم ہو گیا لیکن نصرت بھلائی خدمات خیر خواہی یہ سلسلہ باقی رہا. وقد ذهب الميراث, میراث کا حصہ ختم, ویوصى له, اگرچہ اس کے لیے وصیت کی جاتی تھی, ہبہ کی بھی گنجائش وصیت کی بھی گنجائش, دونوں گنجائش شریعت کی نظر کے اندر باقی رہی. تو امام علی مقام اس عنوان کو لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ مولا الموالات میں, مواخات بالہجرت والنصرت میں, مواخات ایمانی میں ایک دوسرے کا ضامن بننا ہوتا ہے, اس میں اس میں کفالہ اور عقد موالات دونوں قدرے مشترک ہے. کہ کفالے میں بھی یہی ہوتا ہے, عقد موالات میں بھی یہی ہوتا ہے, ایک دوسرے کا ضامن بننا, لہذا اس کے ذریعے سے وایا وایا کر کے کفالہ کے اوپر استدلال کرنا صحیح ہوتا ہے. تو یہ دور سے آپ نے ربط جو ہے ذکر کیا کہ جس طریقے سے کفالہ میں ایک, جس طریقے سے عقد موالات میں ایک دوسرے کے ضامن بن جاتے تھے, مواخات میں بھی ایک دوسرے کے ضامن بن جاتے تھے, کفالے میں بھی ایک دوسرے کے ضامن بنتے ہیں, اس طرح ترجمۃ الباب پر استدلال کیا ہے. بعض حضرات ترجمۃ الباب میں استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ اخوت ایمانی, اخوت بالہجرت والنصرت, اس میں جس طریقے سے اگر یہ مہاجری کوئی جنایت کرے تو دیت چکانا لازم ہو جاتا تھا, اسی طرح کفالے کے اندر بھی چکانا لازم ہو جاتا ہے. اس طرح دونوں کے درمیان کے اندر ربط ذکر کیا جاتا ہے. جی
وقال والذین عاقدت ایمانکم الا النصر والرفادة والنصیحة وقد ذهب المیراث ویوصى له. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
پیچھے تفصیل سے یہ روایت گزری ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں مواخات کرائی تھی. بس مواخات کے ذریعے کفالے پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح مواخات میں ہوتا ہے کہ اپنے دونوں پکے بھائی چارے والے, تیرے اوپر کوئی زیمان آئے گا میں دوں گا, میرے اوپر زیمان آئے گا تو دینا, تو جس طرح مواخات میں ایک دوسرے پر زیمان ہوتا ہے کفالے میں بھی ایک دوسرے کے اوپر زیمان ہوتا ہے. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کی شکل. واقعہ پیچھے آپ نے گزرا پڑھا, حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنی دونوں بیویاں دکھا دی تھی, جون سی پسند ہو میں طلاق دے دوں تم اس سے نکاح کر لو, میری یہ دو باڑی ہے ایک باڑی تم پسند کر لو. ان کا نہیں, کہاں مارکیٹ ہے مدینہ کا مجھے بتاؤ. پھر سو کے کئی نکاح میں وہ چلے گئے اور جو ہے دودھ پنیر ادھار خرید کر کے کاروبار کیا, پیسے بھی چکائے اور شام کو کچھ بچت بھی لے کر گھر آئے. اتنے جو ہے مائنڈ رکھتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھی مائنڈ رکھتے ہیں جتنا ہو اتنا ختم کرنے کا. چلو.
وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا.
ہو زیرو میں سے کیسے بنانا وہ سمجھ رکھتے تھے، اور اپنے پاس ہو تو کیسے زیرو کرنے کا اس کا مائنڈ رکھتے ہیں. چلو.
قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك.
یہ عاصم احول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے، یعنی مجھے تو یہ حدیث پہنچی ہے، لیکن چونکہ آپ صحابی رسول ہے آپ کو پوچھتا ہوں، خادم رسول ہے، کیا آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر حلف، حلیف بننا، ایک دوسرے کا معاون، مددگار بننا، اس کا معاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ حدیث کی آپ نے سنی؟ اب اس حدیث کا ظاہری مضمون کیا نکلتا ہے؟ لا حلف فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مدد کرنے کا کوئی معاہدہ نہ کرے، یہ اس کا ظاہری مضمون نکلتا ہے. تو حضرت انس کو اس مضمون پر بڑا تعجب ہوا کہ حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان آپس کے اندر مدد کرنے کا کوئی معاہدہ نہ کرے، ایسا کیسا حضور کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کا عمل مبارک جو میں نے دیکھا وہ کیا دیکھا؟ فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرا دیا قریش کے درمیان. یہاں قریش سے مراد مہاجرین، چونکہ وہ اکثر قریش خاندان کے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرا دیا قریشی مہاجرین اور انصار کے درمیان میں میرے گھر میں بیٹھ کر کے. یعنی یہ حدیث جو تم مجھے کہہ رہے ہو لا حلف فی الاسلام کا، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور نے ایسا فرمایا ہو، اس لیے کہ حضور کا عمل مبارک میرے سامنے، مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اکثر اس کے قریشی خاندان کے، اور حضور نے میرے گھر میں بیٹھ کر مدینہ کے انصار سے ان کی حلف نامہ کروایا، یعنی آپس میں حلیف بنایا، ایک دوسرے کی مدد، مواسات، اخوت کی تاکید فرمائی، پھر حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا حلف فی الاسلام؟ اس لیے کہا کہ یہ میری سمجھ میں آتا نہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے میرے گھر کے اندر کئی قریشی مہاجرین کی انصار سے مواخات کرائی. بس مواخات میں جس طرح التزام ہو جاتا ہے، اس طرح کفالے کے اندر بھی التزام ہو جاتا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام یہ روایت لائے ہیں. اب یہ کہ جو سوال کیا حضرت عاصم احول نے، اور اس کے اوپر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، تو اس کی حقیقت ذرا سمجھو. لا حلف الا فی الاسلام، یہ متعدد طرق سے مروی روایت ہے، یہ نہیں کہ کوئی نادر روایت ہو، متعدد طرق سے مروی روایت ہے. اس جملے مبارک کا مطلب سمجھ لو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اسلام میں باہمی تعاون کرنے کے لیے آپس میں قسم کھا کر کوئی انجمن، جماعت، تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں. اخوت اسلامی باہمی تعاون کے لیے کافی ہے. لا حلف فی الاسلام. پہلا یہ مطلب کہ بھائی آپ مسلمان ہو, اسلامی اخوت کافی ہے آپس کے اندر, بھائی یہ بھائی پریشان ہے, یہ بھائی ضرورت مند ہے, یہ بھائی محتاج ہے, تو اس کے لیے کوئی ضرورت ہے, چلو انجمن بناؤ, چلو تنظیم بناؤ, چلو کمیٹی بناؤ, چلو آپس کے اندر معاہدہ کرو, چلو دستور بناؤ اور پھر اب اپنے جو ہے لوگوں کی خدمت کے کام کریں گے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اخوت اسلامی کافی ہے, تم بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, یہ ضرورت مند, یہ محتاج, یہ پریشان, مدد کرو اس کی اخوت اسلامی کے طور پر. مدد اور نصرت کرنے کے لیے تم آپس میں حلف کر کے, معاہدہ کر کے, کوئی تنظیم انجمن جماعت بنا کے مدد کرو, یہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. اسلامی اخوت بہت کافی ہے. بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں ہم کام تو رفاہ کے خدمت کے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی انجمن نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے, ہم کیسے کریں؟ ارے اللہ کے بندے, دین کا کام کرنے کے لیے, خدمت کا کام کرنے کے لیے یہ سب چیزوں کا انتظار کائی کا کہ جب بنے گا. کام کرو, کام کرتے چلو. وہ مشہور کہاوت ہے شعر کے انداز میں, میں اکیلا ہی چلا تھا منزل مگر لوگ آتے گئے, اور یہ ہے طریقہ. بہت سے لوگ جن کو کام کرنا نہیں ہے وہی لوگ سب ایسی باتیں کرتے ہیں, چلو اپنے پہلے ایک تنظیم بناوے, میں صدر بنوں, تو نائب صدر بننا, اور جو ہے کالو کو اپنے جو ہے ٹریزرر بنائیں گے, اور جو ہے پھر اپنی کمیٹی رہے گی, اور فلاں جگہ اپنی آفس رہے گی, پھر اپنا یہ دستور منشور رہے گا, پھر اپنے کام کریں گے. تو اسی چکر میں برسوں کے برس نکال دیتے ہیں, اور کام کرنے والوں کو ایسی کوئی پرواہ ہوتی نہیں. ہو مخلص بندے اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہے لا حلف فی الاسلام, یعنی اسلام میں باہمی تعاون کے لیے آپس میں قسم کھا کر انجمن تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں, اخوت اسلامی باہمی تعاون کے لیے کافی ہے. پھر آپ کو ضرورت لگے تو تنظیم بھی بنا لو, کون منع کرتا ہے؟ صحیح اصول اور نہج کے اوپر دوسری بات سمجھو. عدم جواز حدیث شریف میں مراد نہیں ہے. لا حلف فی الاسلام یعنی حلیف تعاون کہ عدم جواز کو حدیث شریف میں نہیں ممانعت نہیں کی گئی. خاص قسم کی ممانعت مراد ہے, ہر قسم کی مخالفت, مخالفت مخالفت نہیں, حلیف سے مخالفت, خاص قسم کی مخالفت کی حدیث شریف میں ممانعت ہے. ہر قسم کی مخالفت ممنوع نہیں ہے. کون سی خاص قسم کی مخالفت ممنوع ہے؟ جس مخالفت کے اندر حق اور باطل سے قطع نظر کوئی معاہدہ کیا جائے. کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کی کوئی تمیز نہیں, اور تم آپس کے اندر معاہدہ کر لو, یہ محالفہ کی خاص قسم حدیث میں منع کی گئی. لا حلف فی الاسلام جس میں حق باطل کی طرف کوئی نظر نہ کرے اور اس سے قطع نظر کوئی محالفت کرے, وہ ممانعت ہے شریعت کے اندر. بھئی حق ہو تو کرو, باطل ہو تو مت کرو, ایسا تھوڑا کہ ہر قسم کی کر لیں. ایک تیسری اہم بات سمجھو لا حلف فی الاسلام کے معاملے کے اندر, زمانے جاہلیت کے غلط رواج کو حدیث میں رد کیا جا رہا ہے. کیا طریقہ زمانے جاہلیت کا وہ پہلے سمجھو. جاہلیت کے اندر آپس میں قسم کھا کر کے مدد کرنے کے لیے معاہدہ کر لیتے تھے افراد بھی قبیلے بھی, آپس میں مدد کرنے کے لیے قسم کھا کر کے معاہدہ کر لیتے تھے. بھائی مجھے کوئی مشکل وقت آئے تو آنا ہے مدد کرنے, میرے خاندان کو کوئی مشکل ہے بھائی تمہارے خاندان والے آنا, بھائی تمہارے یہاں کچھ ہوگا ہم بھی آئیں گے. اس طرح جاہلیت کے اندر معاہدہ کرتے تھے, انفرادی خاندانی شہر قریے کے اعتبار سے بھی, کہ بھئی ضرورت کے وقت آپس کے اندر مدد کریں گے. اب مدد کرنے کا معاہدہ ہو گیا, نتیجہ کہ آپ یہ مدد کرنے کے مکلف, جن سے معاہدہ ہے ان کی مدد کرنی کرنی ہے, مدد کرنی کرنی ہے. جس سے معاہدہ ہوا ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرے, ظلم کرے, خلاف شرع کام کرے, تو ابھی معاہدہ ہے اس لیے مدد کرنے جاتے تھے. تو جن سے معاہدہ ہوا مدد کا, وہ اتنا اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارا ان سے معاہدہ ہے, اب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ابھی مدد کرنے جائیں گے, ظلم کر رہا ہے تو ابھی مدد کرنے جا رہے ہیں, نہ حق کسی کو پریشان کر رہا ہے, حق دبا رہا ہے تو ابھی مدد کرنے جا رہا ہے. اب ان کو کوئی کہے بھائی وہ تو ظلم کر رہا ہے پھر کیوں مدد کر رہا ہے, وہ تو لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے پھر بھی تو مدد کر رہا ہے, وہ تو لوگوں کا خون چوس رہا ہے پھر بھی تو مدد کر رہا ہے. ہاں بھائی وہ کچھ بھی کر رہا ہے, میرا ان سے مدد کا معاہدہ ہے اس لیے میں کرنے جا رہا ہوں. یہ زمانے جاہلیت میں عام طریقہ تھا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا, لا حلف فی الاسلامی, کہ اس طریقے سے اندھا معاہدہ کہ مدد کرنے کا معاہدہ کرنے کے بعد ظلم میں بھی مدد کرو, ایسی محالفت کو اسلام میں نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر محالفت ہوگی تو حق اور سچائی کے معاملے کے اندر ہوگی. یہ مضمون وہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا, انصر اخاک ظالماً او مظلوماً. تو ساحل نے پوچھا تھا نا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد کیا ہے. تو اصل زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ نسبی اخوت جو ہوتی تھی, نسبی اخوت, تو اس میں اپنا رشتہ دار ظالم ہو تو بھی مدد کرنے کی, یہ نہیں کہ اپنا رشتہ دار جو ہے مظلوم ہے تو مدد کرنی چاہیے, لیکن وہ تو ظالم ہو تو بھی مدد کرتے تھے. ان کو کہ بھائی تیرا رشتہ دار ظالم ہے پھر تو مدد کرتا ہے, کیوں مدد کرے, اپن کا آدمی ہے. یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرے خاندان کا ہے, یہ میرے فیملی کا ہے, یہ میرے گروپ کا ہے. اب وہ چاہے ظلم کرے, زیادتی کرے, کچھ بھی کرے, لیکن وہ مدد کرنے دوڑ جاتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں, ظالم کی تھوڑی مدد ہوا کرتی ہے. ظالم کی مدد اگر کرنی ہو تو کیا مدد کرو, اس کو ظلم کرنے سے روک لو, اس کا ہاتھ پکڑ لو. یہ حدیث شریف کا مفہوم. جی
باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع.
ہاں میت کی طرف سے کوئی آدمی کفیل بننا چاہے تو کفیل بن سکتا ہے, مرحوم کی طرف سے حوالہ بھی جائز تھا, اب کفالہ بھی جائز. کہ میت کی طرف سے اگر کوئی آدمی کفیل بننا چاہے تو کفیل بن سکتا ہے, جائز ہے. دراصل بات یہ ہے کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا اور اس کے ذمے کے اندر حقوق کی ادائیگی ہے, آپ اس کی طرف سے کفیل بن جاؤ, جائز ہے کہ میت کی طرف سے آپ کفیل بن جاؤ. اور مسئلہ ایک دوسرا کھڑا ہوتا ہے اس کے ذمے میں کہ اگر کوئی آدمی میت کی طرف سے کفیل بن گیا, ضامن بن گیا, تو یہ ضمانت لازمی ہے یا اختیاری ہے. ضمانت لازمی کا کیا مطلب, میت کی طرف سے اگر ضامن کفیل بن گیا اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے کہ بھائی میں نے فلاں مرحوم کی طرف سے ضمانت لی تھی لیکن اب میں کینسل کرتا ہوں, اڑا دیتا ہوں, اپنی کفالت ختم کرتا ہوں, تو یہ ختم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ میت کی طرف سے جو ضمانت لی تھی وہ لازمی ہے یا اختیاری ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضمانت لازمی ہے, یعنی ایک مرتبہ تم نے میت کی طرف سے ضمانت کفالت اپنے سر پر اوڑھ لی تو تم اس کو کینسل نہیں کر سکتے, اب اس کو نبھانا ہی پڑے گا. اور اپنے لیے استدلال میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول لائے. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ, کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک تھا کہ اگر میت کی طرف سے قرض کے تم کفیل بن گئے تو اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ اب تمہارے ذمے وہ لازم ہو گیا, تمہیں کہیں سے بھی لا کر دینا پڑے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رضا کارانہ ضمانت ہے, یہ تبرع ہے, رضا کارانہ ضمانت ہے. اگر تم نے میت کی طرف سے کفالہ قبول کر کے بھرپائی کی, اس کی ذمہ داری جو حقوق تھے اس کی, تو بہت اچھا کام کیا, اور اگر تم اس کی طرف سے بھرپائی نہ کرو تو بھی چل جائے گا, کوئی حرج نہیں, چلا لیا جائے گا. تو ائمہ ثلاث, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کے نزدیک یہ اختیاری ہے, رضا کارانہ ضمانت ہے, ذمے میں لینے کے بعد بھی وہ اس کو منع کر سکتا ہے, جائز ہے. جی.
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَقْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ.
اب دیکھیے روایت وہ یہ جو پیچھے گزری, لیکن اس میں استدلال کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ ابو قتادہ کو کیا تم ادا کرو گے, یہ سوال کیا تھا حضور نے. یہ جو سوال کیا نا حضور نے, حنفیہ نے اسی سوال کو پکڑ لیا کہ اگر کفالہ عن المیت لازمی چیز ہوتی تو حضور کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. حضور کا سوال کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میت کی طرف سے قبول کیا ہوا کفالہ لازمی ہوتا نہیں ہے, اختیاری ہوتا ہے. یہ احناف نے اس کو پکڑ لیا کہ ضمانت لازمی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ کو الگ سے سوال نہ فرماتے, اور انہوں نے جو ہے کہا کہ بالوفا, بالوفا سے انہوں نے لزوم پر استدلال کیا, اور ہم نے عدم لزوم پر استدلال کیا کہ اگر لازمی ہوتا کفالہ تو حضور کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. جی.
ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه.
بس يا وہ یاد نہیں رکھا بھائی, پیچھے بھی برات اختتام بتلانا, یاد دلانا چاہیے.